جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم ہدا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی, پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی. بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ فرعون دہریہ ذہنیت کا لوگ تھا, آدمی تھا, الوہیت کا قائل نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا. خلق کا ایک مطلب ہے کہ میرے رب نے ہر چیز کو ایک بہترین شکل اور صورت عطا فرمائی, ہر چیز کو اس کے لائق شکل صورت عطا فرمائی. دوسرا معنی ہے ہر چیز کو میرے رب نے اس کے مناسب خاصیتیں اور منافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں الگ الگ خاصیت رکھی, الگ الگ منفعت اور فائدے کی چیزیں رکھی. اور ثم ہدا, ہدا سے مراد ہے ہدایت تخلیق, یعنی ہر جانور کو اپنی ضرورت کیسے پوری کرنی, وہ ضرورت پوری کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھلا دیا, کیسے کھانے کا, کیسے پینے کا, کیسے استنجا کرنے کا, کیسے صنفی تعلق قائم کرنے کا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا ہوش عطا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ ابتدائی مرحلے میں بچوں کو دودھ پینا نہ سکھاتے تو کون ان بچوں کو دودھ پینے کا طریقہ سکھلاتا. اس لیے کہ جو بچہ مادرزاد نو مولود ہے, جس کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ کیسے پہلے ہی مرحلے سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہبری ہوئی. یہ ہے ثم ہدا کا مطلب. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی کو جانوروں جیسی اور جانوروں کو انسانوں جیسی شکل عطا نہیں فرمائی, جانوروں کو جانوروں جیسی, انسانوں کو انسانوں جیسی شکل عطا فرمائی. اس لیے بعض مرتبہ کسی عورت کو اتفاقاً کوئی جانور جیسا بچہ ہوتا ہے یا کسی جانور کو انسان کی شکل کا بچہ ہوتا ہے تو لوگ تعجب سے اس کو دیکھنے جاتے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے کھانا کیسے پینا, اس کی رہبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک روایت یہ ہے کہ خلق سے مراد ہے ہر چیز کو اس کا ہم جنس اور جوڑا عطا فرمایا, یعنی جیسے مرد کو عورت, اونٹ کو اونٹنی, گدھے کو گدھی, گھوڑے کو گھوڑی, اور دونوں کے درمیان پھر کیسے جنسی تعلق قائم کرنا, وہ بھی اللہ نے ان کو سکھایا. تو جنسی تعلق اور جوڑا اللہ نے عطا فرمایا. پھر انسان اور تمام جانور اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہوئے اس کے مقدر میں جتنی زندگی ہے وہ بسہولت اور آسانی کیسے مکمل کر لے رہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہدایت دو قسم کی ہے, ایک ہدایت دینی اور تشریعی جو انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی, اور دوسری ہے ہدایت تخلیق, یعنی ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا جو کیا تو ان کو کیسے دنیا کی زندگی گزارنی ہے, کیسے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے, اس کا طور و طریق بتلانا, اس کو ہدایت تخلیق کہا جاتا ہے. اور یہاں آیت کے اندر ہدا سے ہدایت ایمان یا ہدایت تشریع مراد نہیں ہے, ہدایت تخلیق مراد ہے کہ پیدائش کے بعد کیسے زندگی گزارنے کی. اور اس کے اکثر امور تو اللہ تعالیٰ نے طبعی اور فطری طور پر انسانوں اور جانوروں کو پیدائش کے ساتھ ہی الہام کے ذریعے سکھلا دی ہے, اور بعض بعض چیزیں نبیوں کے ذریعے سے آئی, جیسا کہ اس دن بتلایا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے ناپ تول کے آلات ایجاد ہوئے, کپڑے سینے کا طریقہ ایجاد ہوا. تو ایسی چند چیزیں ہدایت تخلیق کی لائن کی نبیوں کے ذریعے سے آئی, باقی اکثر چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ہر مخلوق کو خود سکھلا دی. اس لیے آپ دیکھیں گے بختک کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے, وہ کون سے سوئمنگ کلاسنگ کرنے گیا ہو تو سوئمنگ کلاس کرنے جاوے اور سیکھے تیرنا, پیدا ہوا تیرنا چالو. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ ہے ثم ہدا. قال فما بال القرون الاولى. فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ تو اپنے رب کا بہت شاندار تعارف کرا رہا ہے, اور یہ سب مصر عوام اس کے رب کو پہچان لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. اس لیے فرعون نے لا یعنی فضول باتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو الجھانا چاہا. اس نے کہا کہ موسیٰ پہلے زمانے کے اندر جو قومیں تھیں, نوح علیہ السلام کی, ہود علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی, صالح علیہ السلام کی, اور خاص کر کے ان میں جو بت پرست لوگ تھے تمہارے کہنے کے مطابق جو ایمان نہیں لائے تھے, ان کا اس وقت کیا حال ہے؟ یہ اس نے پورا سوال پلٹا فرعون میں, اور پلٹنے کا مقصد ایک تو اللہ تعالیٰ کے تعارف سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانا, اور دوسرا مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ وہ سب جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے, اور ان کے بارے میں جہنم کی آگ میں جلنے کی بات جب سنیں گے عوام, تو عوام موسیٰ سے بدزن ہو جائیں گے, اور بدزن اس طرح ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر ایک کے لیے جہنمی 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 ایسی بات بولتے رہتے ہیں. یہ ان کا مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے عوام کو بدزن کیا جائے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی چالاکی سے اس کا جواب دیا اجمالی. قال فما بال القرون الاولى. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا قال علمها عند ربي في كتاب. ان کی حقیقت تو میرے رب کے پاس ہے, میں کہاں دیکھنے جاؤں ان کا کیا حال ہے, اور ان کی حقیقت لوہے محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور وہ معاملہ تم قیامت میں دیکھ لینا جب جاؤ تب کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. دیکھو کتنا اجمالی اور کتنا جامع جواب دیا. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جہنم میں جل بھی رہے تو بھی لوہے محفوظ میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جل رہے, اور ابھی یوں کہتے تھے کہ نہیں جہنمی ہے, تو کوئی بھی انسان اپنے آبا و اجداد کے متعلق بری بات سننے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ تمہارے خاندان کے آبا و اجداد سب جہنمی ہیں اور سزا کے اندر ہے, تو پوتا نواسا کیسا بھی ہو لیکن اس کو غصہ آتا ہے. اس لیے فرعون کی یہ سازش موسیٰ علیہ السلام نے ناکام کر ڈالی. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. میرے رب سے کوئی چیز غائب بھی نہیں ہوتی اور میرا رب کسی چیز کو بھولتا بھی نہیں ہے, یعنی میرے رب کے یہاں ہر ہر چیز محفوظ ہے, اور میرے رب اسی کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے, ان کے اوپر کسی طرح کا ظلم میرے اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. الذی جعل لکم الارض مہدا. میرے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا. تمہارے لیے زمین کے اندر بہترین راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے, آسان راستے اللہ نے قائم کر دیے. زمین پر راستوں کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, تاکہ قطع مسافت کے اندر سہولت ہو جائے, ورنہ راستے نہ ہو تو قریب بھی دور معلوم ہوتا ہے, اور راستے کی صورت میں دور بھی قریب ہو جاتا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا, اور اس پانی یعنی بارش کو اتارا, اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے کتنی ساری نعمتیں اگائی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى. شتا یہ شطیف کی جمع ہے، جیسے مریض کی جمع مرضا آتی ہے، اور ہم نے اس بارش کے پانی کے ذریعے سے قسم قسم کی سبزیاں ہم نے نکالی، الگ الگ رنگ کی، الگ الگ ذائقے کی، الگ الگ لطف اور مزے والی، الگ الگ سائز کی ہم نے سبزیاں تمہارے لیے نکالی۔ اب یہ جو کلام ہے کہ یہاں آگے وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، تو اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام ہی کا حصہ ہے کہ فرعون کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا آپ تعارف کروا رہے، تو سلسلے تعارف کا یہ تکملہ ہو رہا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو جب دعوت دے رہے تھے اس وقت کے اوپر یہ کلام آپ فرما رہے تھے، قلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اللہ تعالیٰ نے یہ سبزیاں عطا فرمائی اس میں سے تم کھاؤ، یہ امر برائے استحباب اور اباحت ہے کہ کھانا ہو کھاؤ، اس کو استعمال کرنا ہو کرو، اور اس کے اندر سے تمہارے جانوروں کو بھی چراؤ۔ انعام کا لفظ خاص طور پر اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ انعام کا تذکرہ اس لیے آیا کہ مخاطبین اولین اہل عرب جانور پالنے کے بڑے عادی تھے، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ اس کھیتی کے اندر تمہارا خود کا بھی فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے واسطے۔ نہا یہ نحیتن کی جمع ہے، عقل کو کہا جاتا ہے، اور عقل کو نہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے نہیں، نہیں کے معنی روکنے کے، انسان کو برائی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے عقل کو عربی میں نہا کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس میں بھی ہم خاص مرتبہ بولتے ہیں نا، کوئی آدمی ایسا کام کرے باولے جیسا، تو ہم سمجھی ہم کہتے ہیں نا، کوئی عقل وقل ہے کہ نہیں ہے، کیا مطلب تیری عقل نے تجھے اس غلط کام سے نہیں روکا، اسی لیے عربی کے اندر عقل کے لیے نہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، بشرطے کہ کوئی آدمی اپنی عقل سے بات کو سمجھے اور عبرت حاصل کرے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی زمین کے اندر مرنے کے بعد قبر میں ہم تم کو سلائیں گے، اور اسی زمین سے ہم قیامت کے دن تم کو دوسری مرتبہ پیدا کریں گے۔ اب یہاں جو فرمایا منہا خلقناکم، کہ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، کیا مطلب؟ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے منہا خلقناکم۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہر انسان منی کے نطفے سے بنتا ہے، اور منی کا نطفہ غذا سے تیار ہوتا ہے، اور غذا زمین سے اگتی ہے، اس لیے کہا گیا منہا خلقناکم۔ نمبر تین، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ منہا خلقناکم کا مطلب یہ کہ جب انسان اپنے رحم مادر میں ہوتا ہے تو چار مہینے کا تقریباً ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے، وہ فرشتہ اس کی دفن ہونے کی جگہ پر جاتا ہے، اللہ کی یا مقدر میں اس کا جہاں دفن ہونا لکھا ہوا ہے وہاں جا کر کے تھوڑی سی مٹی اٹھاتا ہے، اور وہ مٹی لا کر کے ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو بچے کا حمل پرورش پا رہا ہے، تو اس بچے کی ناف کے اندر وہ قبر والی مٹی کو لگا دیتا ہے، اس مضمون کی تائید متعدد روایتوں سے ہوتی ہے. کئی روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے اس مضمون کی تائید نکلتی ہے, اور حضرات مفسرین نے وہ سب حدیثیں نقل کی ہیں. غرض یہ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ابھی ہوتا ہے تب ہی سے اس کی قبر والی مٹی اس کی ناف پر لگی ہوئی ہوتی ہے. گویا انسان اپنی قبر کی مٹی کے ساتھ چل رہا ہے, جہاں اس کا دفن ہونا مقدر ہے, تو اس مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا منہا خلقناکم. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک لب اس کو کہتے ہیں, دو ہتھے دونوں ہتھیلی کو ملا کر کے دو لب آپ نے ایک لب مٹی بھری قبر کے اوپر ڈالی اور پڑھا منہا خلقناکم. پھر دوسری لب مٹی بھری اور اس کو قبر کے اوپر ڈالی اور فرمایا وفیہا نعیدکم. پھر تیسری لب بھری اور مٹی قبر پر ڈالی اور پڑھا ومنہا نخرجکم تارتن اخرا. لہذا اس عمل کو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ تدفین کے وقت پر اس طرح تین مرتبہ مٹی ڈالے اور اس آیت کو پڑھے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے فرعون کو ہماری تمام نشانیاں دکھلا دی, پھر بھی فرعون نے نبی کی بتلائی ہوئی نشانیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے نبی کو جادوگر کہا, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے اس نے انکار کر دیا. أَرَيْنَاهُ را یہاں رویت بصر کے معنی کے اندر ہے, یعنی آنکھ سے دکھلائی سب کی سب نشانیاں, اور نشانیاں سے مراد ہے نو بڑی بڑی نشانی. پانچ نشانی تو ایک ہی آیت کے اندر, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والکمل والضفادع والدم, پانچ, عصا اور ید بیضہ سات, اور من اور سلوہ نو. اور بھی متعدد نشانیاں ہیں اگرچہ یہ نشانیاں زیادہ مشہور ہے. فکذب وابا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی دعوت کے جواب کے اندر یہ کہا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہم کو ملک مصر سے نکال دو اور مصر کی حکومت کے اوپر تم قبضہ کر لو اپنے جادو کے بل بوتے کے اوپر. یہ باق و مفسرین نے سببیہ قرار دیا ہے, یعنی جادو کے سبب سے تم غالب آ جاؤ اور ملک مصر کے اوپر قابض بن جاؤ اور ہم کو مصر سے نکال دو. اقتدار پسند لوگوں کو ہر چیز کے اندر کرسی نظر آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دے رہے تو یہ دعوت کے اندر بھی ان کو اقتدار اور کرسی کا جھگڑا نظر آ رہا ہے, اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں یہ جواب دیا کہ موسیٰ تمہارا منشا یہ ہے کہ مصر کے سب عوام ایمان لے آئے اور تمہاری اکثریت ہو جائے اور پھر تم ہم پر غالب آ جاؤ اور مصر کے بادشاہ بن جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. اب چونکہ اس نے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا اور جادو اس نے سمجھا اور لوگوں کو بھی اسی بھرم میں ڈالا کہ موسیٰ جو کچھ دکھلا رہے ہیں وہ جادو ہے, اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ اگر جادوگر ہے تو ہم جادو کا جادو سے مقابلہ کرائیں گے. اور کیسے مقابلہ کرائیں گے؟ موسیٰ جیسے تم جادوگر ہو اس طرح ہم دوسرے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلائیں گے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. لہذا اے موسیٰ مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر دو ہمارے اور تمہارے درمیان کے اندر, کہ اس وقت کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کریں گے اور تم بھی نہیں کریں گے, اور ایک مستوی یعنی برابر کا وسیع کھلے میدان کے اندر ہم لوگ جمع ہو جائیں گے. یہ وقت اس لیے طے کیا گیا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے, کسی کو بانا کرنے کا عذر نہ ہو. اگر وقت طے نہ ہو تو وہ کہیں گے ہم یوں سمجھے تھے کہ جمعہ کو آنے کا, اور وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو یہ سمجھا جمعہ کو چھٹی تھی سنیچر کو آنے کا. اس طرح بانے کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی لیے وقت طے کر لیا گیا تاکہ کسی کو عذر کر کے بھاگنے کا موقع نہ ملے. دوسری بات یہ کہ یہاں بات چل رہی تھی فجعل بیننا وبینک موعدا, ایک وقت طے ہو جائے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جگہ کی بات کر دی. مفسرین نے اس کے اوپر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر آگے جو عید کی بات آ رہی ہے تو اس عید اور میلہ منانے کے واسطے مصری قوم کے اندر جگہ تو مشہور ہی تھی کہ میلہ منانے کے لیے وہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں. جگہ تو ایسے بھی مشہور تھی, اس کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, بس کس دن اس میدان میں جمع ہونا ہے وہ طے کر لیا جائے. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, ہمارے اور تمہارے درمیان کے اندر وعدہ طے کر لو. لا نخلف, ہم اور تم اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ نبھانے کی چیز ہوتی ہے, خلاف کرنے کی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. مکانن سوا, سوا کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ مکان میدان بالکل ہموار ہو. اس لیے کہ نصیب و فراز اگر ہوں گے تو مجمع کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی, کسی کو نظر آئے گا کسی کو نظر نہیں آئے گا. ہموار میدان ہوگا تو پورے مجمع کو منظر نظر آئے گا, اور موسیٰ علیہ السلام پورے مجمع کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو معجزہ کیا ہوتا ہے, سحر کیا چیز ہوتی ہے. اور بعض مفسرین نے مکانن سوا کا مطلب لیا ہے ایسی جگہ جو شہر کے وسط کے اندر ہو. اس لیے کہ دو فریق ہے, ایک فریق آل فرعون ہے, دوسرے فریق آل بنو اسرائیل ہے. دونوں فریق کو اس میدان کے اندر مقابلے کے لیے جمع ہونا ہے, تو دونوں فریق کو آنے میں بھی سہولت رہے, مسافت دونوں کے لیے معتدل ہو تاکہ دونوں فریق اطمینان سے اس میدان میں پہنچ سکے. یہ ہے مکانن سوا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بہت ہی حکمت سے یہ بات طے کر لی, اس لیے کہ اگر فرعون کے دربار کے اندر مقابلہ ہوتا تو وہاں محدود لوگ منظر دیکھ سکتے تھے, چند افراد وہاں پر منظر دیکھتے, اور آپ تو چاہتے تھے کہ یہ منظر پوری مصر کی پبلک دیکھے اور ان کے لیے دین کی دعوت کا ایک ذریعہ بن جائے. توحید کیا چیز ہوتی ہے, معجزہ کیا چیز ہوتی ہے, نبوت کیا چیز ہوتی ہے, ان سب کو دکھانے کا ایک موقع مل جائے. اسی لیے کھلے عام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جگہ طے کروائی. اب جو دین طے ہوا اس کے لیے فرماتے قال موعدکم یوم الزینہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ جو تم وقت کی بات کر رہے ہو تو وقت تو زینت کا دن ہوگا. زینت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کے اندر مصری عوام اچھے اچھے نئے نئے کپڑے پہن کر کے میلے میں جمع ہوتے تھے وہ دن کے اندر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا. اب وہ کون سا دن تھا؟ ایک روایت اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ نیروز کا دن تھا. یہ نیروز اور مہرجان ان لوگوں کے یہاں بڑے تہوار کے دن تھے, تو نیروز کا دن طے کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ارشاد فرماتے کہ وہ عاشورہ کا دن تھا, اور اس روایت کی تائید متعدد دوسری روایتوں سے ہوتی ہے. اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سالانہ ان کا کوئی میلہ ہوتا تھا جس میلے کے اندر وہ لوگ شہر سے باہر جا کر کے خوشیاں مناتے تھے, تو سالانہ میلے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طے کروایا تاکہ پورے ملک کی چھٹی کا وہ دن ہو, سب لوگ وہاں آسانی سے جمع بھی ہو جائے اور سب لوگ منظر بھی دیکھ لے. ایک روایت ایسی ہے کہ وہ سنیچر کا دن تھا, کیونکہ ان لوگوں کے لیے سنیچر کا دن بڑا ہوتا تھا. آج بھی یہود کے یہاں سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے, اور بعض مفسرین نے کہا کہ جو دن طے کیا گیا وہ فرعون کی سالگرہ کا دن تھا. کہ وہ آپ کی سالگرہ کا بھی دن ہوگا, وہ ایسے بھی آپ کے لیے خوشی, اور اس کے اندر یہ مقابلہ آرائی ہو جائے گی تو اور خوشی کا دن ہو جائے گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن طے کروا دیا. کہا بہت اچھا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى, اور دن چڑھنے کے وقت پر یعنی چاند کے وقت میں, یعنی تقریباً 9-10 بجے کے وقت کے اندر تمام لوگ جو ہے اکٹھے ہو جائے, کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت سے فارغ نہ دھو کے فریش اور تازہ دم ہو کر کے آوے, اور اس وقت پر کوئی مشغولی بھی نہیں, کیونکہ صبح کی چائے ہو گئی, دوپہر کے کھانے میں دیر ہے ابھی, اور اس وقت پر سونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ وقت نہایت مناسب ہوتا ہے کام کے واسطے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ صبح 9-10 بجے مقابلہ ہو جائے. آپ کو پورا یقین تھا کہ میرے اللہ مجھے غالب کریں گے, تو شام تک کا وقت واقعے کی شہرت کے لیے مل جائے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ واقعے کو مشہور کرنا ہے, تو شہرت رات ہوتی ہے, اور اس زمانے کی رات جس کے اندر نشریات کے کوئی ذرائع نہیں تھے, تو کہا اس زمانے کے اندر رات کے وقت میں تو کوئی بات پھیلے گی نہیں, دن کا وقت ملے گا تو باتیں خوب پھیلے گی. اس لیے آپ نے صبح کا وقت طے کیا تاکہ شام تک چرچے ہو, بات کی خوب اشاعت ہو, اور اس میں کامیابی ملی کہ شام تک میں تو پورے مصر میں چرچا ہو گیا. او یہ موسیٰ نام کا آدمی اپنے بادشاہ فرعون کے سامنے غالب آ گیا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. فرعون نے مجلس برخاست کی, مناظرے کے شرائط طے کر لیے, وقت اور تاریخ طے کر لی, اس کے بعد جو ہے مجلس برخاست, اور فرعون اس کر کے چلا گیا اپنے اندر پرائیویٹ روم کے اندر, اور جا کر کے کیا کیا, فجمع قیدا, اب اس نے اپنی ساری تدبیر جمع کرنے کی شروعات کر دی کہ میں نے بات تو کر دی لیکن اب جادوگروں کو کیسے جمع کرنے کا. تو اس نے اپنے چپراسیوں کو حکم نامہ جاری کیا, پورے ملک مصر کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں سب جادوگروں کو اکٹھا کرو, سب ماہرین فن کو بلاؤ, اور بلا کر کے جو ہے یہاں فلاں تاریخ کو اکٹھا کرو. فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتا, پھر وہ مقابلے کے لیے آیا مقررہ وقت کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں اس میدان کے اندر پہنچے, اور جادوگر لوگ جمع ہو گئے. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. اس کو کہتے ہیں دائی, میدان میں مقابلے کے لیے جمع ہو, یوم الزینہ کو جادوگر لوگ آ گئے, اور ایک طرف سب جمع, ادھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو ہی آدمی, ابھی مقابلہ شروع ہونے والا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت دینا شروع کر دیا, توحید سمجھانا شروع کر دیا, ان کو ربوبیت اللہ تعالیٰ کی سمجھانا شروع کر دی کہ بھائی موقع ہے, ابھی غنیمت سمجھ کے ان کے کان میں دین کی دو بات پہنچا دو. فوراً آپ نے اپنا کام کاج شروع کر دیا. دیکھو اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مقابلے کے لیے پہلے سے ساری باتیں طے ہوئی. جب کبھی مناظرہ وغیرہ کا اتفاق ہو جائے تو پہلے سے شرائط طے ہونا ضروری ہوتا ہے. شرائط طے کیے بغیر کبھی مناظرہ نہ کیا جائے, اور بہت سی مرتبہ تو شرائط ہی میں مناظرہ ختم ہو جاتا ہے. شرائط طے کرنے ہی میں مناظرہ ختم, آگے چلتا ہی نہیں ہے, یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کانپور کے زمانے کے اندر ایک غیر مقلد آیا مناظرہ کرنے کے واسطے کہ حضرت مناظرہ کرنا. حضرت نے فرمایا بہت ٹھیک ہے. اس نے کہا حضرت میری ایک ہی شرط ہے کہ جو بھی آپ دلیل پیش کریں گے وہ حدیث صحیح متواتر یا حدیث مشہور کے ذریعے سے آپ دلیل پیش کریں گے. حضرت نے فرمایا بالکل بالکل منظور ہے شرط ہمیں. حضرت نے فوراً فرمایا حدیث صحیح متواتر یا حدیث مشہور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف حدیث صحیح متواتر یا حدیث مشہور کے ذریعے سے آپ لے کر کے آ جائیں، اس کے مطابق مناظرہ ہو جائے گا. میں نے حضرت سے بعد میں پوچھا حضرت کیا ہوا تھا، تو فرمایا کہ مناظرہ ہوتا ہی کہاں، آئے ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کہاں اس کی تعریف لینے جاتے حدیث متواتر اور مشہور کی، بات وہیں پر ختم ہو گئی. تو بعض مرتبہ شرائط میں پورا مناظرہ ختم ہو جاتا ہے. قادیانیوں سے مناظرہ کرو تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے کی، وہ کوئی بھی موضوع پیش کرے مان لینے کا کہ نہ آپ کا یہ موضوع ہمیں منظور، ہماری طرف سے ایک ہی موضوع مرزا کی حیات پر ہم بحث کریں گے کہ مرزا کی زندگی کیسی تھی، بس مناظرہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ کبھی وہ مرزا کی زندگی پر مناظرہ کرتے ہی نہیں. قال لهم موسى، حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے ان سے فرمایا ویلکم، ہائے افسوس، تم کس سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ کتنے جادوگر جمع ہوئے تھے. یہاں علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ 72,000 جادوگر جمع ہوئے تھے اور ہر جادوگر کے ساتھ رسی اور لاٹھی تھی. یہ رسی اور لاٹھی کیوں لائے تھے؟ اس پر منتر پڑھ کر کے اس کو سانپ بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ لائے تھے. دوسری تفسیری روایت یہ ہے کہ اس میدان کے اندر تقریباً 80,000 جادوگر تھے. تیسری روایت یہ ہے کہ 12,000 جادوگر تھے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے 900,000 کا قول بھی نقل فرمایا ہے کہ 900,000 جادوگر اس میدان کے اندر جمع کیے گئے. اور شمعون نام کا ایک نابینا جادوگر تھا جو ان سب کا جو ہے سردار تھا اور سب سے بڑا ماہر فن وہ تھا. اب یہاں ایک علمی اشکال بعض حضرات نے امام قرطبی کے اوپر کھڑا کیا ہے کہ 900,000 جادوگر کہاں سے آئے گئے، مصر کے اندر اتنے سارے جادوگر کا 72,000 80,000 12,000 کی روایت تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہوگا. جا کیا حدیث فتون کے اندر، جیسا کل آپ نے سنا تھا وَفَتَنَّا کا فتون آنا، کہ جب فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی آل میں ایک نبی اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے، اور بنو اسرائیل آج تک اس نبی اور بادشاہ کے منتظر ہیں، تو اسی وقت سے فرعون کو یہ خطرہ جو لاحق تھا کہ اس کے کاہنوں نے اس کو متنبہ کر دیا کہ وہ نبی اور بادشاہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ بنو اسرائیل تیری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، تو اسی وقت سے فرعون نے پورے مصر کے اندر سحر کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا تھا. ہر ایک بچے کو لازمن سحر سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اس کو اس نے قانون بنا دیا. اب ظاہر بات ہے کہ پورے ملک کے اندر جب سحر کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا جائے تو پھر 900,000 ماہر تیار ہو جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب ملک کا عمومی قانون ہو تو فَيُصِيبَكُمْ بِعَذَابٍ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اے جادوگرو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ مت باندھو، اللہ تعالیٰ کی طرف شرک کی نسبت مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کے اندر مٹا کر کے ختم کر دیں گے. دیکھو داعی نے تکلیف سے شروعات کی کہ پہلے ڈرائے ان کو عذاب سے کہ دیکھو ایمان جو نہیں لائے اور شرک جو کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کے اندر برباد کر ڈالیں گے. وقد خاب من افترا، اور وہ آدمی ناکام ہو گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا. وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آپس آخرت کے اندر بھی وہ ناکام ہے. معلوم ہوا کہ ایک موحد مومن کی فکریں ایسی ہوتی ہے جہاں اس کو موقع ملے اللہ کے دین کی دو بات پہنچا دینے کی، جہاں بھی موقع ہو دین کی دو بات عرض کر دینے کی. دیکھو یہ تو مقابلے کا وقت ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام بالکل بنداس دین کی دعوت ان کو دے رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اور آگے آیت میں بھی آ رہا ہے فتنازعوا امرہم بینہم، عجیب بات ہوئی، دعوت کا اثر یہ ہوا کہ یہ تمام جادوگر لوگ آپس کے اندر کھیلی گوئیاں کرنے لگے. اس لیے کہ ماہر فن کو پہچانتا ہے، جیسے یہ دھیان کے اندر آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پہلے دیکھی اور پیشانی دیکھ کر ان کے رئیس اور بڑے بڑے آپس میں کہنے لگے کہ اس کی پیشانی کہتی ہے کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے, ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے. کیونکہ ایک فن والا اپنے ہم فن کو فوراً پہچان لیتا ہے, یہ شخص کوئی غیبی تائید رکھتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سنی, توحید کی دعوت سنی, عذاب کی بات سنی, تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگ کہنے لگے جادوگروں میں سے, بھائی یہ تو کوئی اللہ کا آدمی معلوم ہوتا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ ہرگز مناسب نہیں ورنہ مر جائیں گے. اور دوسرے اکثر لوگ جن کو فرعون کی طرف سے مال دولت کی لالچ کی, کیونکہ فرعون تو ان کو لالچ پر لایا تھا کہ میں تم کو عہدے بھی دوں گا, میں تم کو مال بھی دوں گا, تو مال دولت کی لالچ کے اندر دوسرے بہت سارے جادوگر دباؤ کرنے لگے کہ نہیں مقابلہ تو کرنا ہی ہے, مقابلہ تو کرنا ہی ہے. اور پھر ان لوگوں نے ایک بات اور کہی کہ دیکھو آزما تو لو, اگر وہ واقعی جادوگر ہے تو بھلے آسمان سے اتر کے آیا ہو, کتنا ہی بڑا جادوگر ہو, ہم مقابلہ کر کے نمٹ لیں گے کیونکہ ہماری پوری ٹیم ہے. اور اگر وہ کوئی خدا کا بندہ ہے ثابت ہو جائے گا تو اپنے کو ماننے میں دیر کتنی, اطاعت کر لیں گے, مقابلہ تو کر ڈالو. اور بعض روایتوں کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سن کر کے جب وہ ڈگ مگا گئے تو فرعون نے ان کے اوپر زبردستی کی کہ نہیں اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, تم کو مقابلہ کر کے ہی رہنا ہے. اس لیے تو دیکھو آگے جو آیت آ رہی ان جادوگروں کی ایمان لانے والی, وہاں کیا لفظ آ رہا ہے, وما اکرہتنا علیہ من السحر, کہ تو نے جو ہم کو جادو کے سلسلے میں اقرار کیا اس گناہ کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے امیدوار ہیں. تو آگے چل کر کے یہ خود اعتراف کرنے والے, اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات تو اس وقت کے اوپر ڈگمگا گئے تھے, مقابلہ چاہتے نہیں تھے, لیکن فرعون کی زبردستی کی وجہ سے یہ لوگ مقابلے کے لیے آئے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, یہ لوگ آپس کے اندر جھگڑنے لگے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کیا کرنا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى, اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے اور ان میں اختلاف ہو گیا. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آپس کے اندر جو فرعون کے خاص قسم کے جادوگر تھے جو فرعون کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے, انہوں نے دوسروں کی ذہن سازی کی اور آپس کے اندر باتیں یہ ہونے لگی کہ یہ دونوں جادوگر ہے, ایک قرات میں حاضین ایک قرات میں حاضانی, کہ یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہے اور دونوں کی چاہت کیا کہ تم کو تمہارے ملک مصر سے نکال دے اور جادو کے ذریعے سے وہ غالب ہو جائے, اور تمہارا جو ایک بہترین طور و طریق ہے, تمہارا جو ایک بہترین مذہب ہے اس کو ختم کر دے رہے. بطریقتکم المثلی, مثلی کا کیا مطلب, بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے واضح, یعنی تم مصریوں کا طور و طریق ایک دم واضح اور ظاہر ہے, یہ تمہارے مصری طور و طریق کو ختم کر کے یہ موسیٰ تمہارے اوپر ملک شام کا فلسطین کا اسرائیلی طور و طریق کو تمہارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یہ کہی, یہ قومیت کے اوپر ابھارنے کی سازش, جب کسی کو ابھارنا ہو تو کوئی چیز نہ ملے تو وطنیت قومیت ایسی چیز کے اوپر ابھار کر کے مقابلے کے اوپر لے آؤ, جب کوئی پوائنٹ نہیں ملے تو. اس طرح ان جادوگروں نے ابھارا کہ وہ اپنا مصری طور و طریق یہ ختم کروا دیں گے اور ان کا فلسطینی شامی طور و طریق ہم پر مسلط کر دیں گے. یہ ایسی ہر زمانے میں سیاسی حد کنڈے ایسے سب چلتے ہی رہتے ہیں. بعض مفسرین نے مصلی کا مطلب بیان کیا ہے مصری مذہب, کہ تمہارے مصری مذہب کو, اس لیے کہ اس زمانے میں یا تو مصر کے اندر بحریت کا مذہب تھا جیسے بعض حضرات کی رائے, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بت پرستی کا مذہب تھا تو مصری مذہب اور تہذیب کو ختم کر کے یہ اپنا مذہب توحید والا پورے مصر کے اندر جاری کرنا چاہتے ہیں. نمبر تین, بعض حضرات نے بھی طریقتکم المثلی کا مطلب بیان کیا ہے, مصر کے شرفا رؤساء اور سرداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کہ مصر کے جو بڑے بڑے شریف لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, ان کو ختم کر دے وے اور مصر کو انتشار کا مرکز بنا دے وے. لہذا تم کو کیا کرنا ہے, فاجمعوا کیدکم, تم اپنی پلان کو سازش کو مضبوط کرو, جمع کرو, ثم اتوا صفا, اور آؤ سب بستہ ہو کر کے مقابلے کے واسطے. فاجمعوا کیدکم, اس کا ایک مطلب بعض مفسرین نے بیان کیا کہ تم سب جمع ہو کر کے متحد ہو کر کے مقابلے کے لیے نکلو. نمبر دو, بعض نے اس کا مطلب بیان کیا مضبوط ہو کر, یعنی پوری تیاری کر کے مقابلے کے لیے نکلو. نمبر تین, بعض نے اس کا مطلب بیان کیا ایک رائے ہو کر کے نکلو, اس لیے کہ تم ساتھ آؤ لیکن رائے سب کی الگ ہوگی تو کام نہیں بنے گا. ساتھ آؤ اور رائے بھی سب کی متفق, کیسے مقابلہ کرنا, کیسے مٹانا موسیٰ کو, متفق اور رائے ہو کر کے تم مقابلے کے اندر آؤ. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا, اور صف میں آنے کے لیے اس لیے کہا کہ جو چیز بھی صف بستہ پیش ہوتی ہے وہ باروب ہوتی ہے. نماز کے اندر بھی اہل ایمان صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسا ایک پر رونق منظر معلوم ہوتا ہے, اور قتال وغیرہ کے اندر بھی مقاتلین جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسا ایک پر رعب منظر معلوم ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے بھی صفوں کی بات کی کہ منتشر مجمع کے مقابلے کے اندر صفوں میں مرتب مجمع سامنے والوں کو مرعوب کر دیتا ہے. وقد افلح اليوم من استعلى, اور آج وہی آدمی یقیناً کامیاب ہو جائے گا جو موسیٰ کے سامنے غالب آ جائے گا. دیکھو یہ نبی اور جادوگروں کے درمیان بنیادی فرق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی بات کیا ہوتی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا, ہم جو دین کی دعوت دیتے اس کے اوپر کوئی بدلہ بدلہ نہیں چاہتے. اور یہ جادوگر جو آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے کامیابی کی سوچی کہ اپنی دنیا کی کامیابی کس میں, کا جو غالب آ جائے گا تو فرعون انعام دے گا, فرعون اپنا مقرب بنائے گا, جو ہر بار گئے تو نہیں انعام ملے گا نہیں عہدے ملیں گے. آج جو کامیابی چاہیے تو کسی طرح بھی موسیٰ اور ہارون پر غالب آنے کی محنت کرو, پورا اپنا جادو کا زور لگاؤ اور غالب آؤ تو اپنے کامیاب ہو جائیں گے. وقد افلح اليوم من استعلى, قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى, جب میدان کے اندر آمنے سامنے ہو گئے تو جادوگر لوگ کہنے لگے کہ موسى بولو تم پہلے اپنا جادو پیش کرو گے یا ہم پہلے اپنا جادو پیش کریں. یہ جادوگروں نے بات کہی. کیوں کہا یہ جملہ؟ مفسرین نے نفسانیت نکالی ہے کہ جادوگروں نے یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتلاوے کہ ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمارے اوپر کوئی خوف اور الجھن نہیں ہے, ہم کو ہمارے جادو پر ایسا یقین ہے کہ پہلے تم دکھاؤ کہ ہم دکھاوے جتنے تو ہم ہی والے ہیں. بولو موسیٰ کون دکھاوے اپنا کرتب پہلے. تو موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے واسطے اور اپنے فن کے اوپر کامل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کرنے کے واسطے اور خود کا بے خوف ہونا ظاہر کرنے کے لیے جادوگروں نے پہلے پیشکش کی, قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی, موسیٰ پہلے تم بتاؤ گے جادو, واما ان نکون اول من القا, یا ایک پہلے ہم اپنا جادو ڈالے. 300 اونٹوں کے اوپر رسیاں بھر کے لائے تھے تقریباً, اب اندازہ لگاؤ کہ پتلی پتلی رسیاں ایک اونٹ کے اوپر کتنی تعداد میں آتی ہوگی. ایسی 300 اونٹ بھر کر کے جادوگر لوگ رسیاں لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ بنانے کے واسطے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, قال بل القو, نہیں تم ہی پہلے پیش کرو. تم اپنا جادو بتلاؤ پہلے اور تم اپنا کرتب پہلے دکھلاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے آئی ہوئی پیشکش کے جواب میں یہ فرمایا بلل کو تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ. کیوں یہ جواب دیا؟ حضرات مفسرین نے اس میں بڑی حکمتیں نکالی ہیں. نمبر ایک پہلی حکمت یہ نکالی کہ جس طرح تم نے پیشکش کی کہ موسیٰ تم دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں گے اور اس کی حکمت کیا؟ ان کا بے خوف ہونا اور ان کا اپنے فن پر اعتماد اور اطمینان ہونا ظاہر کیا. موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے فن پر بھی اعتماد اور اطمینان ہے. تمہیں تمہارے جادو پر ہوگا, مجھے اپنے معجزے پر اعتماد اور اطمینان ہے. اپنا بے خوف ہونا اور خدائی مدد کے اوپر کامل یقین ہونا, اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا پہلے تم بتاؤ. نمبر دو, مجلس کا ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھلا دیا. مجلس کا ادب یہ بتلایا کہ کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی پیشکش کرے پہلے آپ تناول فرمائیے. اس کا مطلب نہیں کہ ہڑپ کرنا شروع کر دینے کا, اپنے ادب سے کہنے کا نہیں حضرت آپ لیجئے. کوئی اپنے کو کہے تو اپنے اس کو ادب سے کہنے کا نہیں آپ پہلے تناول دیجئے, یہ ادب ہے. تو ادب سکھلایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم لوگ مجھے پیشکش کرتے ہو کہ آپ دکھائیے تو میں ادب تم سے آگے ہوں ادب کے بجا لانے میں, نہیں تم پہلے اپنا جادو بتلاؤ. نمبر تین, مفسرین نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ پہلے اپنا جو ہو وہ دکھا دے رہے, ان کو موقع دو اپنا فن پورا دکھا دے رہے, اپنی پوری طاقت میدان میں لا کر کے رکھ دے رہے, اخیر کے اندر ہم اپنا معجزہ لائیں گے. جس کو ہم کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی, کا پہلے یہ سب اپنا فن کرتب دکھا کے جب تھک جائیں گے تو اخیر کے اندر ہم اپنا معجزہ لائیں گے, تب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جادوگر لوگ یوں کہہ سکتے تھے کہ پہلے موسیٰ نے اپنا آسا دکھا دیا, ورنہ ہمارے پاس تو ایک یہ بھی فن تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا. پبلک کو گمان کرنے کے لیے, بعد میں بہانے کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ سکتے تھے, وہ موقع نہیں ملا. ورنہ ہمارے پاس تو ابھی بہت سارے دلائل تھے, ہم اور دلیلیں دیتے نا تو سامنے والا خاموش ہو جاتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ پہلے ان کو سب بتلا لینے دو تاکہ کوئی عذر ان کا باقی نہ رہے اور ان کا مکمل فن ظاہر ہو کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے, تب میں آخر کے اندر اپنا معجزہ ظاہر کروں گا. قال بل القو, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم اپنا جادو پیش کرو. مفسرین لکھتے ہیں, عجیب بات نقطے کی لکھی انہوں نے کہ دیکھو یہ جادوگر کون لوگ تھے, سرکاری لوگ تھے, فرعون کے ترجمان بن کے میدان میں آئے تھے نا, فرعون کے نمائندے بن کے میدان میں آئے تھے, فرعون نے بلایا تھا, انعام اور جو ہے عہدوں کی لالچ سے یہ سرکاری لوگ تھے. یہ اگر چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر کرتے یا کرواتے کہ موسیٰ پہلے تم کو جادو دکھانا ہے یا پہلے ہم دکھاؤ, یہ خود آرڈر کرتے یا کروا سکتے تھے. لیکن ان جادوگروں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا ادب کیا اور ادب کا اظہار کرتے ہوئے کہا موسیٰ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے, حالانکہ سرکاری لوگ تھے اس کے باوجود انہوں نے ادب کا اظہار کیا. مفسرین فرماتے ہیں ان جادوگروں کا مقابلہ شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کا اتنا ادب اور احترام, اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا تو اسی پر ان کے لیے ایمان کا فیصلہ ہوا اور ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. یہ ادب ایسی چیز ہوا کرتی ہے. چلو